بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بھیجئے محمد. بہت زیادہ لوگوں کو ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہمیں اچھی طریقے سے پتا ہے، ہمیں مدرسے میں بہت زیادہ یہ چیز بتائی گئی ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید ہے، بطور مومن اور مومنہ کے بہت زیادہ اس عبادت کو انجام دینے کی تاکید ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود کوشش کے ہم نماز شب کے پابند نہیں ہو پاتے، ہم کیا کریں؟ اب دیکھیے، علماء نے ویسے تو اس کے تقریباً 30-35 طریقے بتائے، لیکن میں ان کو سمیٹ کر کچھ چیزوں میں اس عدد کو منحصر کر کے آپ کی خدمت میں مختصراً پیش کر دیتا ہوں کہ باوجود کوشش کے اگر کوئی شخص نماز شب کا پابند نہ ہو سکے تو وہ کیا کرے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کی صحیح طور پر معرفت حاصل کر لے کہ نماز شب کا وقت کب شروع ہوتا ہے. دیکھیں، اصل وقت تو آدھی رات کے بعد سے شروع ہوتا ہے اکثر علماء کے نزدیک. آدھی رات، اچھا اب آدھی رات بھی کون سی دور رہ گئی؟ 12:30 پونے ایک بجے تک تو عام طور پر گھروں میں سب لوگ ویسے ہی جاگ رہے ہوتے ہیں، تو اب تو پڑھ کر بھی نماز شب اگر اس وقت کو بھی لیا جائے تو نماز شب کو اس کے وقت کو سٹارٹ ہوتے ہی آدھی رات کے بعد پڑھ کر بھی سویا جا سکتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ جتنی فجر سے قریب پڑھی جائے گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا آپ کو. اور آغا سیستانی کے فتوے میں تو نہیں، پہلے تو یہ بتا دوں کہ اگر بالفرض پھر بھی کوئی شخص نہ پڑھ سکے تو ٹھیک ہے، وہ اگلے دن جو ہے جب سورج نکل آئے تو قضا کی نیت سے بھی نماز شب کو پڑھ سکتا ہے. لیکن آغا سیستانی تو فرماتے ہیں کہ نماز عشاء کے فوراً بعد ہی نماز شب کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اگرچہ ثواب کم ہے لیکن بہرحال نماز شب کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے. اور نماز شب کا وقت جب شروع ہو جاتا ہے تو آپ نماز عشاء کے فوراً بعد بھی نماز شب پڑھ سکتی ہیں، تو لہٰذا کہ اس کے باوجود بھی آپ پابندی نہیں کر پاتی تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ جب آپ واجب نماز پڑھ رہی ہیں تو نماز شب بھی پڑھ سکتی ہیں. 11 رکعت کی نماز ہے، 11 رکعت نہ پڑھ سکیں، آپ جو 8 رکعت پڑھ لیں، آپ 6 رکعت پڑھ لیں، آپ 5 رکعت پڑھ لیں، یا 3 رکعت پڑھ لیں، یا 1 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے، البتہ اسی کے اعتبار سے ثواب کم ہوتا چلا جائے گا. تو دیگر علماء بھی فرماتے ہیں کہ جو دیگر مجتہدین کی تقلید میں کہ بنیت رجا آپ جو ہے نماز عشاء کے فوراً بعد بھی اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، ورنہ اگلے دن قضا کے طور پر تو پڑھی جا سکتی ہے. تو اگر یہ صحیح طور پر پتہ چل جائے کہ ٹائم ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ نماز شب کا وقت کب شروع ہوتا ہے تو آغا سیستانی کے فتوے میں تو عشاء کے فوراً بعد سے شروع ہو جاتا ہے، تو آپ عشاء کے فوراً بعد بھی نماز شب پڑھ سکتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ فضائل نماز شب کا مطالعہ کر لیں، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں فائدے پتہ نہیں ہوتے کتنا عظیم ثواب دلوانے والی یہ نماز شب ہے، کہ خدا اپنے فرشتوں پر فخر و مباحت کرتا ہے. جس وقت آپ نماز شب کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، خدا روایات میں ہے کہ خدا اپنے فرشتوں پر فخر و مباحت کرتا ہے کہ دیکھو یہ وہ نماز پڑھ رہا ہے جو میں نے اس پر واجب بھی نہیں کی. اور ہم دیکھتے ہیں روایات کے اندر کہ خاندان اہل بیت کے بچے وہ کس طریقے سے نمازیں جو ہیں وہ نماز شب اٹھ کر پڑھتے تھے. خود میرے اپنے ایک دوست ہیں، وہ خود اب تو ان کا بیٹا ماشاءاللہ سے 22-23 سال کا ہو چکا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو اپنی زوجہ کے متعلق کہ وہ اس حد تک ذرا اس معاملے میں نسبتاً سخت تھی کہ یہ بچہ جب جس وقت یہ 4 سال کا تھا، 4 سال کی عمر سے یہ نماز شب تک کے لیے اٹھا رہی ہے اس کو. یہاں پر اسی انچولی کے اندر رہنے والے ایک مومن کی زوجہ کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بچہ ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارے مدرسے میں پڑھ چکا، اس کے بعد بڑے دینی مدارس میں بھی گیا اور وہاں پہ پڑھا بھی رہا ہے. تو اس انداز سے آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ارے یہ تو ماں جو ہے بہت ہی ظالم ہے، بتائیے بچے کے اوپر کون سا وہ ہے، اور بھی تو بچوں کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، ان کے مضر سے صحت چیزیں ہیں، آپ جو ان کو کھانے کو دلواتے ہیں ان کے لیے بہت سارے ان کے اوپر سختیاں، اسکول کے سلسلے میں زبردستی وہ سو رہا ہوتا ہے، رات کو ویسے بھی دیر سے سویا ہے اور صبح صبح اس کو اسکول تیار کر کے رو رہا ہے چلا رہا ہے تب بھی آپ بھیج رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت تو ہم سختی کے قائل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، بچے کے اوپر اس لحاظ سے سختی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمیں بعض اوقات ان سختیوں کے نتائج بھی پازیٹیولی ہمیں نظر آتے ہیں. تو اگر ہم واقعی یہ دیکھیں اس نماز کی اتنی اہمیت تھی، اس کے فضائل کا مطالعہ کریں کہ خود پیغمبر اسلام پر تو یہ نماز واجب تھی، اور کتنے ہی سنگین حالات کیوں نہ تھے، خود جیسے کہ واقعات کربلا میں ملتا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے نے بھی پورے سفر اسیری میں بھی اس نماز کو فراموش نہیں کیا. تو اگر ہم فضائل کا مطالعہ کر لیں تو خود بخود دل ہمارا راغب ہوگا کہ ہم نماز شب اٹھ کر پڑھیں. پھر اس کے بعد اگر ہم سحر خیزی کے فضائل کی معرفت حاصل کر لیں، یہ بہت ہی اہم ترین چیز ہے، اور جو شخص بھی علماء کہتے ہیں سیر و سلوک کے مناسل طے کرنا چاہتا ہے، پروردگار کی طرف بلند ہونا چاہتا ہے، قرب پروردگار حاصل کرنا چاہتا ہے، جنت کو بہت آرام سے حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سحر خیزی کرے. اور سحر خیزی کے معنی ہیں نماز فجر سے 2 گھنٹہ پہلے اٹھنا، جو کہ ہمارے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ اصل میں اٹھنے کا ٹائم ہے. تو بہرحال سحر خیزی کے بھی اگر فضائل کی معرفت حاصل کر لی جائے، اس کے فائدے آپ پڑھیں کتابوں میں، جو ہم پرانے سینئر طالبات کو تو اکثر و بیشتر بتا چکے ہیں دروس میں، نئی طالبات کے حوالے سے ان کو جو نئے جو بعد میں لیکچرز ہوں گے اس میں بھی چیزیں آئیں گی. تو صبح سویرے اٹھنے کے جو ہر طرح کا رزق تقسیم ہوتا ہے، رزق کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پیسوں ویسوں یا مالی اعتبار سے نہیں، ہر طرح کا توفیقات کا رزق تقسیم ہوتا ہے صبح کے وقت. یعنی جتنی آپ صبح اٹھ کر اور انسان جاگے گا تو مال و دولت کے علاوہ اور تمام علم بھی جو ہے توفیقات کے اندر اور رزق کے اندر شامل ہے، ہر طرح کی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، رزق کا وسیع مفہوم ہے. اچھا پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دن میں زیادہ سونے سے اجتناب کریں، دن میں زیادہ سونے سے اجتناب. دن میں اکثر آپ گھنٹوں گھنٹوں کے لیے سو جاتی ہیں، پھر رات کو دیر تک جاگتی رہتی ہیں، اس کے بعد سوتی ہیں تو نماز فجر کے لیے آنکھ نہیں کھل پاتی، تو اس وجہ سے بھی لوگوں کی نمازیں جو ہیں وہ مس ہو جاتی ہیں، نماز شب. تو دن میں زیادہ سونے سے اجتناب کیا جائے. اور علماء اگلا طریقہ بتاتے ہیں کہ اگر دائیں پہلو کے بل سویا جائے، لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، تو جو خوابوں کی گفتگو آئی تھی ایک جو سینئر طالبات کے لیے اس تعبیر کے حوالے سے، تو اس کے اندر بھی تھا کہ دائیں کروٹ سوئیں، تو اس کے اندر بھی یہ بات ہوئی تھی کہ پہلے آپ دائیں کروٹ سے ابتدا کریں، پھر ایک اور تھوڑی دیر بعد کروٹ بائیں لے لیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ دائیں کروٹ لے کے پھر آپ اسی کے اندر سو جائیں، کوشش کریں. تو اس طرح ذرا کروٹیں لے کے اور انگڑائیاں وغیرہ لے کے جو بستر پہ ہوتا ہے وہ والی بھی خواہش پوری ہو جائے گی، اور بہرحال دائیں پہلو کے بل بھی سویا جا سکے گا. تو جو دائیں پہلو کے بل سوتا ہے اس کے متعلق ملتا ہے کہ اس کو نماز شب کے لیے اٹھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اچھا اسی طرح سے اگر کوئی شخص با وضو ہو کر سونے کی عادت ڈالے، اس کے لیے بھی نماز شب کے لیے اٹھنا آسان ہے. یعنی پاک و پاکیزہ حالت میں سونا، با وضو ہو کر سونا، اس کی جب بھی آپ عادت بنا لیں تھوڑے دن تک تو آپ دیکھیں گے ذرا آپ کو پریشانی ہوگی، لیکن اس کے بعد ایسی عادت ہو جائے گی کہ بغیر وضو کے سونا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو با وضو ہو کر سونا. اس کے علاوہ علماء فرماتے ہیں کہ تمام گناہوں سے خاص طور پر جھوٹ سے اگر آپ اجتناب کریں، کیونکہ روایات میں آئے کہ جھوٹ بولنے والا نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے. اچھا اب ایک سوال آیت اللہ سیستانی سے بھی پوچھا گیا کہ ہم بہت سے ایسے جھوٹ بولنے والے ہم تو رہ رہے ہیں نا ان کے ساتھ، وہ نماز شب بھی پڑھ رہے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، جبکہ ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والا نماز شب سے محروم ہوتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آغا سیستانی نے کہا کہ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ جسے آپ جھوٹ سمجھ رہے ہو وہ جھوٹ نہ ہو، وہ توریہ کر رہا ہو. توریہ ایک چیز ہے جو نیا گروپ تو ابھی نہیں سمجھے گا، لیکن جب وہ جھوٹ کے مسائل وغیرہ ان کو ہمارے کورس سلیبس میں ہیں وہ پڑھائے جائیں گے تو اس کے اندر اس کی تفصیل آئے گی. زو معنی جملہ وہ استعمال کر رہا ہو جو صریحاً جھوٹ نہ ہو، تو ایک تو کیفیت یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسرا ہو سکتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی خاص جھوٹ مراد ہو کہ جو کہ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں بھی ہر جھوٹ سے روزہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ خدا اور رسول و امام پر جھوٹ باندھنے سے باطل ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ بھی وہ فلاں جھوٹ بولے گا، اگر کوئی جو روایت میں تذکرہ نہیں ہوا، کوئی خاص جھوٹ اس سے مراد ہو کہ اس جھوٹ کو بولنے کے نتیجے میں انسان نماز شب کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہو، یہ روایت میں البتہ تذکرہ نہیں ہوئی. اور یہ بھی آیت اللہ سیستانی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ رات کے وقت جھوٹ بولنا اس سے مراد ہو، کہ جو شخص رات میں جھوٹ بولتا ہے وہ، کیونکہ نماز شب کا بھی تعلق رات سے ہے، تو وہ اس رات کی عبادت کی توفیق اس کو نہیں ملے گی اور محروم ہو جائے گا. یا ہو سکتا ہے رات کے کسی خاص وقت میں جھوٹ بولنا مراد ہو، کہ اس مخصوص پرٹیکولر ٹائم پہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولے گا تو وہ نماز شب کی توفیق سے محروم ہو جائے گا. تو بہت سارے احتمالات ہیں اس کے اندر, لیکن بہرحال کہ عام طور پر یہ کہ گناہوں کی وجہ سے انسان نماز شب نہیں پڑھ پاتا ہے, تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے, علی الخصوص جھوٹ سے, کیونکہ روایت میں آیا کہ جھوٹ بولنے والا نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے. پھر ایک چیز اور ہے کہ رات کو زیادہ کھانے سے انسان اجتناب کرے رات کو, اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے ہیوی میل لوگ عام طور پر رات ہی کو کھاتے ہیں, تو پھر یہ کہ اس لحاظ سے مناسب نہیں ہے کہ رات کو زیادہ کھایا جائے, کیونکہ رات کو زیادہ کھانا نماز شب کے اٹھنے سے آپ کو محروم کر سکتا ہے. کچھ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ سوتے وقت انسان بھاری لحاف و کمبل استعمال نہ کرے اگر وہ اٹھنا چاہ رہا ہے, کیونکہ بھاری لحاف اور کمبل وہ آپ کو مزید سلائے رکھے گا, اس کو اجتناب کریں. اس کے علاوہ حلال روزی یہ نماز شب کو اٹھاتی ہے, مشکوک مال یا حرام مال اگر ایسی کسی کی جاب کے ایسے ذرائع ہیں اس کے اندر ایسا حرام شامل ہو جاتا ہے جس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, کہ مثلا ہم کوئی پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں اور اس کے جو ٹائمنگس ہیں اس پہ ہم نہیں پہنچے ہیں, اور اس کے بعد پوری ہم مثلا سیلری لیں تو سیلری کا اتنا حصہ, سارے مجتہدین کے فتاوے ہیں کہ اتنا حصہ اس کا لینا وہ حرام ہو جائے گا آپ کے لیے, اور وہ حرام مال جب آپ کے جسم کے اندر جائے گا تو آپ کے وہ تمام اثرات رکھے گا, آپ کی توفیقات کو سلب کرے گا. تو فقط رزق حلال کھائیں, اس سے بھی آپ نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں. اس کے علاوہ علماء فرماتے ہیں کہ اچھا الارم کلاک جو ہے وہ آپ خریدیں باقاعدہ, آپ ایسا کہ جسے بہت سے ہوتی ہے نا بٹرن کر کے ایک آواز بجتی ہے پورا محلہ تک اس سے اٹھ جاتا ہے, یعنی کوشش کریں, ایک تو ایک بہت میوزیکل قسم کے ہوتے ہیں جس سے مزید اچھی نیند آنے لگتی ہے, وہ نہ ہوں بلکہ اس قسم کے ہوں, اور بلکہ میں نے شاید سینئر کلاس میں بیٹھی ہوئی اس کو بتایا بھی تھا کہ میرے اپنے ایک دوست تھے کہ جو کہ نماز فجر کے لیے اٹھنے میں بڑی پریشانی ہوتی تھی, بہت گہری نیند ہوتی تھی, اور ہمیشہ الارم بند کر کے سو جاتے تھے. تو انہوں نے یہ کیا تھا, باقاعدہ ایک پنجرا خریدا تھا, اس پنجرے کے اندر الارم کلاک رکھا تھا, پھر اس کی چابی کسی اوپر دو چھتی پہ جا کے رکھی تھی, اور اتنا تیز بجتا تھا کہ پہلے وہ جاتے تھے چابی اتارتے تھے پنجرا کھولتے تھے اس کے بعد وہ بند کرتے تھے اس کو, پھر کہیں جا کے ان کے اس دوران نیند غائب ہو چکی ہوتی تھی. بہرحال مختلف طریقے ہیں اس کے, تو اچھا الارم کلاک خریدنا یہ ایج بھی نماز شب کے لیے آپ کو اٹھائے گا, ہلکی پھلکی سی آوازوں والے میوزیکل آوازوں والے ان سے شاید کام نہ بنے. اس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ سرحانے کچھ اپنے پانی رکھیں, جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے اور فوراً پانی چھینٹے اپنے چہرے کے اوپر ڈال دیں تو آپ کی نیند اور سستی غائب ہو جائے گی. کچھ تو دیکھیں اتنا ہی بڑی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں, ایک ایک نماز شب کے 70-70 فائدے ایک ہی روایت کے اندر امام نے بیان کی, کتنے زیادہ ثواب والی چیزیں ہیں, کیسے ہم اس کو میدان قیامت میں جا کے پتہ چلے گا کہ افسوس نماز شب کے پابند نہ ہو سکے اور اتنا بڑا اجر و مقام لوگ نماز شب کے ذریعے حاصل کر گئے. تو پانی کچھ سرحانے رکھیں اور جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے فوراً اس میں ہاتھ ڈبو کے اپنے چہرے پہ چھینٹے مار لیں, اس سے آپ کی سستی دور ہو جائے گی, نماز شب کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے گا. پھر علماء فرماتے ہیں کہ ابتدا نماز شب کے لیے کم رکعت سے شروع کریں اور تدریجن بڑھائیں, ایک رکعت سے شروع کریں, پڑھتی نہیں ایک مہینے تک ایک ایک رکعت, ایک رکعت کچھ بھی نہیں صرف الحمد پڑھنی ہے, رکو سجدہ تشہد سلام نماز ختم, ایک رکعت, پھر اس کے بعد تین رکعتیں کر دیں, پھر پانچ کر دیں, پھر اس طرح سات, پھر نو, پھر گیارہ, اس طرح سے اپنی جو ہے آپ بڑھا سکتی ہیں, اور پھر انشاءاللہ جب عادت ہوگی تو پھر آپ خود ہی دیکھیں گی کہ آپ کو اس کے بغیر مزہ ہی نہیں آئے گا سونے میں. اچھا تدریجن اس کو بڑھائیں, ابتدا کم رکعت سے کریں, اور فوراً نہیں کہ اگلے دن سے آپ نے بڑھانی شروع کر دی, نہیں پابند ہو جائیں, ایک مہینے تک کرتی رہیں آپ ایسی ایک ایک رکعت, اور پھر تدریجن اس کو سلولی اینڈ گریجولی بڑھاتی جائیں. اچھا اگر آپ نماز شب کے لیے نہ اٹھ سکیں تو اگلے دن قضا ضرور پڑھیں اس کی, نہیں اٹھے ٹھیک ہے دن میں کسی وقت آپ نے قضا پڑھ لی, اگلے دن قضا کے طور پر بھی نماز شب پڑھی جا سکتی ہے. تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کو گلٹی کہ بھائی نماز شب تو مجھے پڑھنی ہی پڑی, تو کیوں نہ میں اس کے جو وقت ہے اسی کے اندر پڑھ لوں, رات ہی کو مجھے پڑھ لینی چاہیے تھی, دو چار پانچ دس 20-30 دفعہ ہوگا, اس کے بعد خود بخود آپ کو رات کے وقت نماز شب ادا پڑھنے کی عادی ہو جائیں گی, تو قضا کی طرف پھر نہیں جائیں گی. کچھ علماء فرماتے ہیں اگر آپ نماز شب کے لیے نہ اٹھ سکیں تو اپنے نفس کو شرعی سزائیں دیں, شرعی سزائیں, مثلا اگر واقعی آپ بہت سنسیئر ہیں اس کام میں, آپ منت مان لیں کہ اگر مجھ سے نماز شب قضا ہوئی تو میں اگلے دن روزہ رکھوں گی, یا اگلے کسی دن میں روزہ رکھوں گی, یا مثلا اگر ایک نماز شب میری ایک دن قضا ہوئی تو میں 500 روپے صدقہ دوں گی, और जब आप देखेंगे अरे 500 रुपये बहुत ज्यादा सदका देने पड़ रहे हैं, तो खुद ब खुद दूसरी तीसरी दफा के बाद आप नमाज शब की पाबंद हो जाएंगे। या मसलन कोई और सख्त काम करने के लिए, अब यानी जो शरई सजाएं हैं, एक वक्त का खाना नहीं खाऊंगी मैं, गर्मियों में मसलन ठंडा पानी नहीं पीऊंगी मैं, सुबह की चाय नहीं पीऊंगी, कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने लिए कर सकती हैं, और आप वाकई फिर आपके नफ्स आपको मजबूर करेगा भाई नमाज शब पढ़ लो, कम से कम चाय तो मिल जाए सुबह के वक्त। तो बहरहाल एक तरीका ये भी है अपने नफ्स को शरई सजाएं देना, गैर शरई हराम सजाओं की तरफ नहीं जा रहा मैं, जो शरई सजाएं। और एक और चीज उलमा ये फरमाते हैं कि लोग एक दूसरे को नमाज शब पढ़ने के लिए कायल करें, जो नमाज शब पढ़ता है वो अपने दोस्तों से, अपने अजीजों करीब से, रिश्तेदारों से, बुजुर्ग बच्चों से पूछे, बेटा तुम नमाज शब क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम्हें पता नहीं तुम तालिब इल्म हो, नमाज शब पढ़ने से हाफजा कवि होता है, नमाज शब पढ़ने से इल्म की इस्तेदाद पैदा होती है, नमाज शब पढ़ने से ये होता है वो होता है, सवाब फायदे गिनो आए, उसको सहूलियात और आसानियां बताएं कि एक रकत तुम पढ़ सकते हो तो एक रकत पढ़ने में, कह रहे नमाज शब चलते फिरते भी पढ़ी जा सकती, लेने जा रहे हैं ब्रेड और डबल रोटी वगैरह खरीदने, बच्चे को भेजा जाओ नमाज शब पढ़ते हुए जाना, रस्ते में रुकू सजदा आंख के इशारे से करे, आराम से नमाज शब पढ़े, मोटरसाइकिल पे गाड़ी में चलाते हो नमाज शब पढ़ी जा सकती। तो लोगों को कायल करना चाहिए एक दूसरे को, क्यों नहीं पढ़ते हो, बहुत आसान है। और जब फिर लोग इसके वो देखेंगे वाकई इसके बुजुर्ग इसमें बोलेंगे, मसला ये कि लोगों ने बोलना छोड़ दिया। अच्छा फिर उसके बाद अगला तरीका कि नमाज शब के लिए उठाने में लोग एक दूसरे से ताउन करें। आप क्यों अपनी किसी सहेली से नहीं कहती हैं कि भाई रोजाना हर वक्त तुम बीसियों मैसेज तुम करती हो, तुम मुझे फोन करती हो, तुम नमाज शब के वक्त में मुझे क्यों नहीं उठा देती। आप ऐसी दीनदार जो जो आपकी सहेलियां, उनको आप ताकीद कर सकती हैं, किसी रिश्तेदार को कह सकती हैं कि भाई मुझे नमाज शब के लिए जरूर उठाना, फोन करो मुझे, मैं हर सूरत में उठना चाहती हूँ। लोग एक दूसरे को उठाएं, फोन करें, एक नेकियों में एक दूसरे से ताउन की कैफियत पैदा हो, तो इससे क्या होगा, नमाज शब के लिए उठना आसान बनाया जा सकेगा। और अगला तरीका जो उलमा ने बयान किया है वो याद मौत जो है वो तौफीक नमाज शब का सबब बनती। मौत के मुतालिक ज्यादा से ज्यादा अपनी मालूमात को बढ़ाएं, मौत के मुतालिक ज्यादा से ज्यादा कैफियात, खुद हमारे उस्ताद मोहतरम मौलाना सादिक हसन साहब क़िबला बहुत ज्यादा मौत के ऊपर गुफ्तगू फरमाते थे, और अभी तक उनकी कोशिश ये होती है कि वाकई वो एक ऐसा जिक्र है कि हर शख्स को उस कैफियत से गुजरना है, हर शख्स के लिए वो बहुत तासुर रखता है, उसके अंदर मुतासिर होता है वो शख्स उन तमाम बातों को सुनकर। तो बहरहाल कोशिश ये करें कि खुद यहाँ पे जो सीनियर तालिबात हैं उनके भी यहाँ पर मौत की पूरी सीरीज मरहलेवार जो हो चुकी है उसकी DVDs वगैरह भी अवेलेबल हैं, वो भी लेके सुन सकती हैं। तो मौत की याद जो है वो नमाज शब के लिए आपको तौफीक का सबब बनती। और इसी तरीके से रोजाना सोते वक्त अपना मुहासिबा करना, इंसान मुहासिबा करे कि भाई तुम क्या, तुम्हारी जिंदगी का मकसद है, तुम तेज रफ्तारी के साथ मौत की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो और इतने अहम तरीन मुस्तहब की तरफ तुम्हारी तवज्जो नहीं, तुम नमाज शब नहीं पढ़ते हो। अपने आप को इंसान मुहासिबा करे तो दो चार दफा इस तरह से अपने आप को बुरा भला कहेगा, तो उसके बाद हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद खुद ही उसका दिल रागिब होने लगेगा कि मुझे इस इबादत को अंजाम देना शुरू कर देना चाहिए, चाहे वो कम रकात से इब्तदा करें लेकिन शुरू तो हो जाएगी कम से कम। इसी तरह उलमा फरमाते हैं कि अगर दिन में इंसान बहुत ज्यादा हंसी मजाक कर रहा है या लाहो लाइब के अंदर मसरूफ है या मौसीकी और गाने वगैरह सुन रहा है तो उससे भी नमाज शब की तौफीक सलब हो जाती है। बहुत ज्यादा हंसी मजाक करना, बहुत ज्यादा लाहो लाइब के अंदर मसरूफ रहना, क्योंकि ये तमाम चीजें दुनिया की तरफ माइल करती जबकि नमाज शब आखरत की तरफ माइल करती, तो जितनी हुब दुनिया बढ़ती चली जाएगी इन तमाम कामों के करने के नतीजे में उतना नमाज शब से इंसान गाफिल होता चला जाएगा। तो कोशिश ये करें कि मौसीकी TV की आवाज़ को बार बार म्यूट करने की जो है वो आदत डालें, मौसीकी कानों के अंदर ना जाए, गानों की आवाज़ें कानों के अंदर ना जाएं और अच्छी आवाज़ें कानों में जाएं, तो फिर ये नमाज शब की तौफीक मिलेगी। और जब एक दफ़ा तौफीक आपको मिल जाए, उलमा फरमाते हैं अगर आप नमाज शब पढ़ने लगें तो आप शुक्र परवरदिगार अता करें, ला इन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, जब आप शुक्र करते हैं तो परवरदिगार नेमतों में इजाफा करता है। अभी आपको तौफीक मिली थी ना नमाज शब की, आपने पढ़ी, अब आपने शुक्र है खुदा अंजाम दिया कि मैंने परवरदिगार शुक्र है कि मैंने नमाज शब मैंने पढ़ी है, तेरा मैं शुक्र अदा करती हूँ, तो परवरदिगार अपनी इस नेमत में इजाफा करेगा और आपको बार बार तौफीकात मिलेंगी नमाज शब पढ़ने की। तो इस तरह खुद ब खुद आपकी तवज्जो होती चली जाएगी नमाज शब की जानिब। इसी तरह से उलमा ये भी फरमाते हैं कि सोने से पहले के जो अज़कार हैं इनको आप पढ़ने पर मुदावमत करें, यानी हमेशा पढ़ें। कुछ सोने से पहले कितने सारे अमल हैं, अमलियात हैं, جو کہ باقاعدہ وہ خود اس بات کا سبب بنتے ہیں، وہ دعائیں، وہ اعمال، وہ سورے، وہ آیات جو سونے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں. وہ چھ آیات جو خاص طور پر آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جو امام خمینی کے عرفانیت کے استاد تھے، انہوں نے کہا کہ ان چھ آیتوں کو پڑھنے سونے سے پہلے پڑھنے سے میں نے آئمہ معصومین کی زیارت کا شرف حاصل کیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. مدرسے نے باقاعدہ ان چھ آیات کو پرنٹ کروایا ہے کارڈ کے اوپر، وہ بھی آپ یہاں سے لے سکتی ہیں. سونے سے پہلے مختصر ترین ایک ایک لائن کی سمجھیں، دو دو لائن کی صرف وہ آیات ہیں جو کہ چھ آیتیں پڑھنی اور بے پناہ فائدے رکھتی ہیں سونے سے پہلے، تو وہ آپ لے سکتی ہیں. اس کے علاوہ سونے سے پہلے تسبیح حضرت زہرہ پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ بہت سے سورے ہیں، جیسے سورہ توحید ہے، سورہ معوذتین ہیں، اور سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم والی 110 نمبر کی جو آیت ہے، یہ اگر سونے سے پہلے جس نیت سے بھی کہ میں اس ٹائم پر اٹھ جاؤں، اس نیت سے اگر پڑھ لی جائے گی تو اب خود بخود اسی ٹائم پر ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو آپ کو اٹھاتا ہے. تو بہرحال یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ سونے سے پہلے کے کچھ اذکار ہیں، ان کو آپ پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو انشاءاللہ خود بخود اس بات کا سبب بنے گا کہ آپ کو توفیق نماز شب حاصل ہو جائے گی. اور بہت سی چیزیں اور بھی ہیں جو بھی ہم اس سے پہلے بیان کرتے رہتے ہیں اور آئندہ کی نشستوں میں بیان بھی ہوں گی، لیکن ابھی ان کا موقع نہیں ہے. ابھی صرف آپ کو ٹپس دیتے جا رہے ہیں کہ کچھ سونے سے پہلے کے اذکار ہیں. اور اس کے علاوہ سونے سے پہلے باقاعدہ پروردگار عالم سے دعا کر کے سوئیں، پروردگار میری آنکھ نہیں کھل پاتی، میں نہیں اٹھ پاتی، کوئی ایسی سبب اور راہ جو ہے پیدا کر دے، خود تو مجھے اٹھا دے. تو روایتوں میں ملتا ہے کہ پروردگار ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو پھر نماز شب کے لیے اٹھاتا ہے. بہت سے تو علماء نے جو عرفانیات کا درجہ رکھتے ہیں انہوں نے اس فرشتے کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا. تو بہرحال سونے سے پہلے دعا کر کے سوئیں. پھر علماء فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے توبہ کر کے سونا خود نماز شب کے لیے اٹھنے کا سبب بنتا ہے. کتنے گناہ ایسے ہیں جو توفیق نماز شب کو سلب کرتے ہیں، تو جب وہ توبہ کے نتیجے میں وہ گناہ ہی باقی نہیں رہے گا تو خود بخود نماز شب کی توفیق آپ کو حاصل ہو جائے گی. اچھا کیا آخر ایسی چیز کریں کہ ہمارے تو بہت ہی زیادہ گناہ ہیں؟ تو توبہ، حقیقی توبہ. تو اس کے لیے بہرحال ایک عمل بھی بتایا گیا کہ جو چھوٹا سا عمل ہے لیکن ثواب بہت عظیم ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص کہے سبحان اللہ و بحمدہ، خدا اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، 10 لاکھ گناہ مٹاتا ہے، اس کے 10 لاکھ درجات بلند کرتا ہے، اور جو یہ ذکر زیادہ کرے گا اللہ اس کو اور زیادہ عطا کرے گا. علل الشرائع میں شیخ صدوق نے لکھا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب 10 لاکھ گناہ پروردگار عالم مٹا رہا ہے اور کئی دفعہ آپ دن میں اس کو پڑھنی سبحان اللہ و بحمدہ، کتنی دیر لگے گی؟ ویسے ایک دفعہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہے، تو کئی دفعہ پڑھنے سے انشاءاللہ سارے گناہ معاف ہوتے رہیں گے. اور سونے سے پہلے بھی اس کو کر لیں تو کیا ہوگا، جب وہ گناہ ہی باقی نہیں رہے گا کہ جو نماز شب کی توفہ کو کی جو توفیق ہے اس کو سلب کیے ہوئے ہے، تو خود بخود آپ نماز شب کی طرف راغب ہو جائیں گے. اور بچوں کے سلسلے میں یہ کہ بچوں کو بچپن ہی سے نماز شب کا عادی بنا دینا چاہیے، کم سے کم ایک رکعت نماز شب پڑھنے کی تو عادت ڈلوا دیں. اور بہت زیادہ ان کو زیادہ رکعت 11-11 رکعت پڑھنے کی طرف بھی نہ لے جائیں، جو آج کل اصل میں عمومی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ متنفر ہو جائیں. نماز واجب بھی پڑھنی بچوں کو اتنی مشکل ہو جاتی ہے چہ جائے کا، اتنی سختی ان سے کروائیں. تو بہرحال جو عام گھرانے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ دین اتنا رائج نہیں ہے گھروں کے اندر، وہ اگر ابتدا کرنا چاہیں تو بچوں کو فقط ایک رکعت نماز شب پڑھنے کی، وہ بھی نماز عشاء کے فوراً بعد ہی پڑھ لیں، رات وات کو یا فجر سے پہلے اٹھانے کی اتنی ضرورت نہیں. تو پھر امید ہے کہ ابھی سے جو شخص اپنے بچوں کو اس طرح سے عادی بنا دے گا، پھر آگے چل کے تدریجاً اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. بچہ ایک دفعہ عادی ہو جائے تو پھر ساری زندگی چھوٹے گی نہیں نماز شب اس سے. اور علماء فرماتے ہیں کچھ ہماری عمومی زندگی کی غلطیاں بھی ایسی ہیں جو کہ نماز شب کی توفیق ہمیں نہیں دلواتی اور روک دیتی ہیں اس توفیق کو. وہ کیا ہیں؟ مقصد حیات کا تعین نہ کرنا اور بے نظم زندگی گزارنا. کوئی پروگرام ہی نہیں، کوئی مقصد حیات ہی نہیں، जब चाहा सो गए, कभी देर से उठे, कभी जल्दी उठ गए, कोई अच्छी फिल्म आ गई तो देर तक रात तक उसको देखते रहे, लेट नाइट तकारीब से आ रहे हैं, घूमने निकल गए, ड्राइव पे निकल गए, थके हारे जब आएंगे, जिस्मानी तवानाइयां सारी हम लगा चुके होते हैं दुनियादारी के ऊपर, तो फिर उखरवी कामों के लिए हमारे जिस्म में तवानाई बचती नहीं और फिर पढ़ के सो जाते हैं। ये बेनज़्म जिंदगी गुजारना, किसी मकसद हयात का इंतखाब ना करना, ये सब इन तमाम चीजें ऐसी हैं कि जो कि ये लाइफ स्टाइल जो हमने अपना बनाया हुआ है ना, ये बहुत सारी तौफीकात को सल्ब किए हुए। अपनी जिंदगी को एक खास प्रोग्राम के तहत, मैं जिंदगी में दुनिया में क्यों आई हूं, मेरा मकसद हयात क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, अपनी आखरत को कैसा बनाना चाहिए, दुनिया आखरत की खेती है, इस खेती में मुझे क्या चीज बोनी है, क्या उस तमाम चीजों का इंसान को ख्याल करना चाहिए। और थोड़े दिन में वक्त खत्म हो जाएगा, फरिश्ते अजल आ जाएगा, दाई अजल को लब्बैक कहना पड़ेगा और मौका खत्म हो जाएगा और वहां हमेशा हमेशा की जिंदगी गुजारनी। तो बहरहाल ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाएं कि जिसमें इन तमाम प्रोग्राम्स को भी और इन इबादतों को जिंदगी में कहीं फिट कर सकें। फिर कुछ उलमा कहते हैं कुछ गजाएं ऐसी हैं जिसे जिसका भी तस्करा हुआ कि जो रात को सोने से जब खास तौर पर उसमें मुरवान गजाएं, ठीक है वो आप दोपहर में कभी कर लें, रात में जरा निस्बतन सादा किस्म की गजा खाएं, और वरना वो चीज़ें आसाब को बहुत ज़्यादा सुस्त कर देती हैं, सकील गजाएं, और फिर ये होता है कि फिर आप सोते रह जाते हैं, फिर आपको तौफीक नहीं मिल पाती। और उलमा ये भी फरमाते हैं कि वो इंसान वाकई खुदा की अजमत को पहचाने, अगर वो खुदा की अजमत को इंसान पहचाने कि खुदा की ज़ात कितनी अजीम है, मुझे कितनी उसकी इबादत करनी चाहिए, और मैं फिर फकत चंद वाजिब नमाज की सिर्फ चंद टक्करें मार के और अपने समझता हूँ कि मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया परवरदिगार पर। तो हजरत ईसा भी फरमाते थे ना, जिस तरह से कोई बीमार गजा से लुत्फानंदोज नहीं होता, उसी तरह हुब दुनिया और गुनाहों में मुबतला शख्स जो है वो भी इबादत इलाही से लुत्फानंदोज नहीं होता। तो इंसान की निगाह में खुदा की जितनी अजमत होगी उतनी ज्यादा वो इबादत की तरफ रगबत करेगा। पैगंबर इस्लाम रात में कई दफा सोते और जागते थे, और जब भी कोई शख्स घर का जागा हुआ होता तो देखता था पैगंबर हर वक्त इबादत में मसरूफ नजर आते, 2 घंटे से ज्यादा शायद कभी किसी वक्त सोते भी नहीं थे, बार बार सोते और जागते थे, यानी ऐसा लगता था गोया जैसे शर्मिंदा हो रहे हो कि परवरदिगार तेरी जितनी इबादत करनी चाहिए थी मैं कहाँ कर पाता हूँ वो इबादत। तो इतनी सहूलियात देने के बाद भी हम नमाज शब के पाबंद ना हो तो बहुत शर्म और अफसोस की बात है। इसी तरीके से इंसान को चाहिए कि अपने कमजोर इरादे को कवी बनाए, कवी। और सबसे ज्यादा ये जो 2 मौके ऐसे हैं जैसे नमाज फजर के वक्त अक्सर कजा हो जाना या नमाज शब का ना पढ़ पाना, ये कमजोर इरादे की वजह से तो होता है, और सबसे बड़ी वजह जो कमजोर इरादे की है, जो उससे पहले भी कई क्लासेस में आ चुकी है, वो गिना और मौसीकी है। जो इमाम खुमैनी फरमाते थे कि इससे ज्यादा कमजोर करने वाली इरादे को कोई और चीज नहीं, वो इतनी दफा आपके कानों में, जो घरों में जिस तरीके से टीवी अब 24 घंटे खुले रहने लगे हैं, कोई नहीं भी सुन रहा हो तो कम से कम एक आवाज तो आती रहे। अब इस वजह से सन्नाटे को दूर करने के लिए टीवी हर वक्त ऑन रखा जाता है, तो खुद ब खुद वो तमाम असरात आपके कान के ऊपर और आपकी रूहानियत पर मुरतब होते हैं, जो उन हराम आवाजों को सुनने की वजह से आपके अंदर जो आवाजें जा रही हैं वो आपकी बहुत सी तौफीकात को और इरादों को सल्ब करते हैं। और एक दफा भी उलमा कहते हैं कि 1 महीने तक भी अगर आपने नफ्स पर जबरदस्ती करके नमाज शब का इसको आदि बना दिया तो हमारे दिमाग में बाकायदा एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, वो सेट हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग जो मखसूस औकात पे उठने के आदी हैं, तो बहुत से लोग जो आदी हो जाते हैं वो किसी अलार्म क्लॉक के बगैर भी उनकी खुद ब खुद आंख खुल जाती है। 1 महीने तक भी अगर आपने खुद को नमाज शब का आदी बना लिया तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक खुद ब खुद मखसूस टाइमिंग्स पे आपको उठा देगा। और उलमा फरमाते हैं कि आज तक कोई भी शख्स हमने ऐसा नहीं देखा जो मकामात आलिया पर फायज हुआ हो परवरदिगार की तरफ और वो नमाज शब और सहर खेजी का आदी ना, यानी लाजमी उसका लाजिमा है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही है परवरदिगार की तरफ कि वो सैर खेजी जरूर करता होगा और नमाज शब का आदि होगा, वरना वो भूल जाए कभी बुलंद मुकाम हासिल नहीं कर सकेगा। तो नमाज शब को कहा जाता है सवाल मुनकिर नकीर का जवाब है, ये कब्र और कयामत में इंसान की मोनिस है, और ये एक नूर है जो मोमिन और आतिश जहन्नुम के दरमियान एक हिजाब बन जाएगा, और ये मीजान अमल को भारी करने वाली चीज है, और पुले सरात से इंसान को इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ निकाल कर ले जाने वाली चीज़, और खुद दुनिया में भी नमाज शब के बेतहाशा फायदे हैं, रिस्क में इजाफा, उम्र में इजाफा और बीमारियां दूर होती हैं और हर खैर बरकत को नाजिल करने का सबब बनती है। और ना जाने कितने बेशुमार नमाज शब के फायदे होंगे। तो बहरहाल अभी दो तीन चार सवालात और भी थे जिनका मुझे जवाब देना था, लेकिन इस वक्त मेरे सामने घड़ी मौजूद है कि टाइम बिल्कुल उसका खत्म हो गया है। तो इंशाल्लाह जो हमारी आइंदा की जो नशिस्तें होंगी उसके अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि मजीद सवालात के जवाब भी आते रहें, और अगली दफ़ा से तक नए मौजू के ऊपर बाकायदा हमारी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। दरूद भेज दीजिए।